الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرین محترم یہ بڑے بابرکت لمحات ہیں اور ان بابرکت لمحات میں یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور جن میں مختلف موضوعات پر گفتگو یہاں پر پیش کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اللہ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک گہری محبت آخرت کی فکر اپنی تربیت راست بازی خدا خوفی صداقت شعاری تقویٰ پرہیزگاری ان سب چیزوں کا وہ حصول ہے۔ آج کی گفتگو دو مختلف موضوعات کو ملا کر ایک ہی نشست کے اندر ان باتوں کو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ایک موضوع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے امتیازات ہیں اور دوسرا موضوع حدیث اور علوم الحدیث کی جو دین و شریعت میں نوعیت اور اہمیت ہے ان کا بھی تھوڑا سا بیان آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا کہ اپنے احسانوں کو جتلا کر اسے ضائع نہ کیا کرو۔ ایک طرف تو تعلیم یہ ہے کہ اپنے احسانات جتلا کر اس کو ضائع نہ کرو کیونکہ احسان کا جتلانا احسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور دوسری طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود اپنا ایک احسان امت پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی واحد مقام ہے جس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ایک احسان کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو ایک ہے، یا پر ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً بندوں پر ایک احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو اٹھایا، اور وہ پیغمبر تین کام کرتا ہے۔ پہلا کام جو احسان عظیم ہم نے امت پر کیا وہ کام تلاوت آیات ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا کام ویزکیہم، ان آیات کے ذریعے سے تزکیہ کرنا، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ذمے اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ تین کام پیش کیے گئے۔ نبوت کیا چیز ہے اور رسالت کا کیا مقام ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبوت غیب کی تعلیم دینے کے حوالے سے، وہ امور جنہیں عام حالات میں نہیں سمجھ سکتے، نبوت اس تعلیمات کو، اس پیغام کو، اس ہدایت کو، اس ضابطے کو، اس پیغام کو، اس طریقے کو، اس راستے کو انسانیت کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے۔ اس دنیا میں جو پہلا انسان آیا ہے جسے ہم ابو البشر بھی کہتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، وہ اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور اس دنیا کے پہلے نبی بھی ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت اور رسالت الگ الگ نہیں آئے، ایک ساتھ آئے. انسانیت اور نبوت ایک ساتھ دنیا کے اندر اس کا رہا. پھر یہ نبوت اللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں اور مختلف زمینوں میں، حق تعالی جل شانہ نے نبوت کے اس سلسلے کو عام کیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ 124,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر انسانیت کے سامنے ہدایت کو پیش کرنے کے لیے تشریف لائے. ان میں سے صرف 24-25 کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں. انجیل اور تورات میں کوئی 150-200 کے نام آ گئے. باقی انبیاء کے نام کیا تھے، کس کس زمانے میں کیسے آئے، اس کا صرف ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. ایک بات بڑی عجیب ہے کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ سب ایک ہی بات کرتے تھے. جو بات آدم علیہ السلام نے فرمائی وہی نوح علیہ السلام نے فرمائی، جو نوح علیہ السلام نے فرمائی وہی شیش علیہ السلام نے فرمائی، جو شیش نے فرمائی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہی یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، زکریہ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے ایک ہی بات کی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کر. اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ ریز ہوا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اگر یہ لوگ اپنی بات کرتے تو کہیں نہ کہیں بات میں خلل آنا چاہیے تھا. اگر یہ ان کے نفس کی تعلیم ہوتی، اپنے دماغ کی پیداوار ہوتی، تو ایک سے دوسرے کی بات تبدیل ہو جانا چاہیے تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ کیونکہ اللہ ہی کی بات کر رہے تھے، لہذا وہ بات بھی ایک ہی، لا الہ الا اللہ ہمیشہ ایک رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ بدل گیا، عیسیٰ روح اللہ بدل گیا، لیکن لا الہ الا اللہ وہی رہا. اس لا الہ الا اللہ کی، اس مقصد زندگی کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو خود ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی. آپ نے فرمایا کہ سارے انبیاء اینٹوں کی طرح تھے جس سے ایک عمارت بن رہی تھی. اس عمارت کے اندر صرف ایک خلا باقی تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے ذریعے سے اس خلا کو پورا کر دیا، اور اس کے بعد ختم نبوت جو ہے وہ دنیا کے اندر آ گئی. ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، آپ کی بعثت کے بارے میں سابقہ جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں ذکر موجود تھا. آخر میں آنے والا کون ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، وہ کہاں پیدا ہوگا، کس خاندان میں پیدا ہوگا، کس نسل سے تعلق رکھے گا، یہ ایک ایک بات کی وضاحت جو ہے یہ دنیا میں موجود رہی. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کئی خوش نصیبوں نے، یہود اور نصارہ نے پہچان لیا کہ جس آنے والے کی پیشین گوئی تھی یہ وہی آ گیا. اس سلسلے میں موقع نہیں، لیکن آپ کو موقع ملے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور پڑھیے گا. انہوں نے ایک لمبا سفر کیا، ان کو پتا چلا کہ ایک آخری آنے والا ہے اور اس کا زمانہ آ گیا ہے اور وقت آ گیا ہے، تو اس کی تلاش میں وہ نکلے. اور راستے میں وہ راہبوں سے ملتے تھے، وہ بھی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں بھائی. ایک لمبا سفر اختیار کیا، سفر کے آخر میں وہ غلام بھی بنا لیے گئے، غلامی کے بعد اللہ نے رہائی کے بھی سامان پیدا کیے. وہ مدینہ طیبہ میں آ کر ان نشانیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ جو آخری آنے والے کی نشانیاں ہیں وہ آپ کی ذات میں پوری بھی ہیں یا نہیں، اور جب پوری نشانیاں دیکھی تو پھر ایمان دیا. تو لوگوں نے بڑی بڑی دیر تک آپ کو پرکھا ہے اس چیز کی. اب ساری کتابوں میں یہ موجود تھی اور اس کا ذکر آتا چلا گیا، حتیٰ کہ حیرت کی بات ہے کہ جب میں نے آسمانی کتابوں کے علاوہ یعنی تورات، زبور اور انجیل کے علاوہ دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابیں دیکھیں تو عجیب اتفاق ہے، ہم ان کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، بالکل سچی کتابیں نہیں ہیں، نہ آسمانی ہدایت کی کتابیں ہیں، لیکن یہ ایک عجیب کرامت ہے کہ ان میں سے بھی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. ہندوؤں کی کتابوں میں ذکر ہے، بدھ مت کی کتابوں میں ذکر ہے، زرتشت کی کتابوں میں ذکر ہے، اور یہ کتابیں پہلے کی، وید پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، پران پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، اوستا اور یند پہلے کی لکھی ہوئی ہے، گوتم بدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تقریباً 2500 سال پہلے کی شخصیت ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ ذکر ملتے ہیں. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ایک دو باتیں کہ اس آخری آنے والے کے بڑے بڑے انتظام کیے گئے، بڑے بڑے انتظام کیے گئے، ہر جگہ انتظام کیے گئے، ہر مذہب میں انتظام کیے گئے، تاکہ اس آنے والے کی پہچان میں کوئی فرق باقی نہ رہ جائے. انسانیت اس آخری نبوت کی پہچان میں ان کو کوئی دھوکہ نہ رہ جائے، کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، وہ چڑھتے سورج کی طرح وہ شخصیت پہچانی جائے کہ یہ ایک سچی نبوت اور سچی رسالت جو ہے. ہندوؤں کی ایک کتاب کلنکی پران ہے جس کے اندر ایک عجیب پیشین گوئی ہے، اور اس پیشین گوئی میں لکھا ہے کہ جگت گرو سومتی اور وشنو کے بطن سے پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا پتا فوت ہو چکا ہوگا، اور اس کے کچھ دیر بعد اس کی ماتا بھی فوت ہو جائے گی، پھر اس کے اپنے ہی گھر والے اس کو اتنا تنگ کریں گے کہ وہ ان سے ان کی بستی سے نکل کر ایک اور بستی میں زندگی گزارے گا، اور پھر آخر میں پھر فتح یاب ہو کر اس بستی میں پھر داخل ہو جائے گا. اور بھی باتیں لکھی. اب میں اپنے ہندو دوستوں سے پوچھتا رہا، ابھی گزشتہ سال بھی اس سال بھی، میں تھرپارکر ایک ضلع ہے کہ جس کے اندر مٹھی اور عمر کوٹ اور جھڈو اور یہ سارے علاقے ہیں، میں وہاں پر ہندوؤں کے اندر تبلیغ کے حوالے سے کبھی کبھی جاتا رہتا ہوں، اور ان کے جو پنڈت ہیں، جو براہمن ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کس کے لیے لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب تو نہیں، کتاب تمہاری ہے، اپنی چیز کو آدمی خود پہچان سکتا ہے، تمہاری کتاب میں جو یہ لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جگت گرو کون ہے. جگت گرو کے معنی لیڈروں کا لیڈر، رہنماؤں کا رہنما. جگت دنیا کو کہتے ہیں، گرو رہنما کو کہتے ہیں. جگت گرو جو پوری دنیا کا سب سے بڑا رہنما ہے. اور پھر یہ سومتی اور وشنو کیا ہے؟ یہ تمہاری سنسکرت زبان کے لفظ ہیں. سومتی کے معنی امن والی کے ہیں، یہ آمنہ کے معنی بھی امن والی کے ہیں، یہ سومتی کون ہے بھائی؟ اور وشنو کے معنی وہی ہیں جو عبرانی زبان میں اسرائیل کے ہیں، اور اسرائیل کے عبرانی زبان میں معنی ہے خدا کا بندہ، اور عربی زبان میں عبداللہ کے معنی بھی ہیں خدا کا بندہ. یہ سومتی کے معنی بھی وہی جو آمنہ کے معنی، یہ وشنو کے معنی بھی وہی جو اسرائیل کے معنی ہیں، جو عبداللہ کے معنی ہیں. اور اس کا پتا پہلے فوت ہو چکا ہوگا، پھر بعد میں ماتا بھی فوت جلدی ہو جائے گی. یہ کون سی شخصیت ہے تمہارے ہاں جس پر یہ ساری باتیں پوری اترتی؟ پھر اس کے اپنے اس کو گھر سے نکال دیں گے، ایک اور جگہ پہنچ جائے گا، پھر وہاں سے وہ واپس آئے گا، فتح یاب ہوگا. کون ہے جو اس طرح سے نکالا گیا اور پھر واپس آ کر فتح یاب ہوگا؟ اب ان کے دل میں بات تو حقیقت آ جاتی، لیکن اللہ، یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ جس کو مل جائے بس شکر ادا کرتا رہے. مگر نہ دنیا کے 4.5 ارب انسان اس ہدایت سے محروم ہے، 4.5 ارب اس ہدایت سے محروم ہے. ہمیں مل گئی ہے تو ہم قدردان نہیں ہیں. جو قدردانی ہونی چاہیے تھی، یہ قدردانی بلال سے پوچھیے، یہ قدردانی آل یاسر سے پوچھیے، یہ قدردانی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، یہ قدردانی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمیں کیا قدر، گھر بیٹھے سب کچھ مل گیا، کوئی تگو دو، کوئی تلاش، کوئی آزمائش، بڑی نعمت ہے. اللہ کا یہ احسان، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں پر ایک بڑا احسان کیا، اور نبوت سے بڑا کوئی احسان نہیں. جو زندگی میں کامیابیوں کو دکھانے والا راستہ ہے ایک اس طرح سے. اسی طرح سے گوتم بدھ جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تو گوتم کا ایک
بڑا چیلا تھا جس کا نام نندا تھا. نندا گوتم کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جلدی ہی جس نروان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اب سانسوں کی ڈوری اکھڑنے والی, تو تیرے بعد ہمیں کون ہدایت کی بات بتائے گا؟ تو گوتم نندا سے کہتا ہے کہ دیکھو, نہ میں پہلا بدھ ہوں اور نہ آخری بدھ ہوں. بدھ کے معنی سمجھ کی بات بتانے والا, پیغمبرانہ بات کرنے والا. اپنے آنے والے وقت پر ایک آخری بدھ آئے گا, آخری ذہین فتین ایک شخصیت روحانیت آمیز آئے گی جس کے بعد کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہے گی. تو نندا کہتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ جب وہ آئے گا تو اس کی کیا نشانی ہوگی, کس طرح سے پہچانیں گے کہ وہ کون ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ منور القلب ہوگا, روشن دماغ ہوگا, بڑی صفات بیان کی. کہنے لگے اس سے بات نہیں بنے گی ان باتوں سے, کوئی اور بات. تو اس نے کہا وہ آنے والے کا نام جو ہے وہ متریا ہوگا. یہ بات چلتی رہی. 1930 عیسوی میں کلکتہ میں ایک کانفرنس ہوئی بدھوں کی, کہ یہ جو گوتم نے نندا سے آخری بات کہی تھی کان میں کہ آنے والے کا نام متریا ہوگا, یہ متریا ہے کیا؟ کون ہے جس کے لیے یہ صفاتی نام پیش کیا گیا؟ تو وہ کانفرنس رہی, اور کانفرنس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس لفظ کے معنی ہیں وہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, اور یہ رحمت للعالمین کا ترجمہ ہے. یہ باتیں صرف آپ کے ایمان اور ذوق کے لیے میں کہہ رہا تھا, مگر میں ان کی ضرورت نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو عالم سے والا تر ہے. وہ تو کفار بھی چہرہ دیکھتے تھے تو کہہ اٹھتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ دشمنی کرتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ ایماندار ہے تو پورے مکہ میں یہ ایک شخص ہے, دیانت ہے تو اس پر ختم ہے, سچائی ہے تو وہ اس پر ختم ہے. سارے الزام لگاتے تھے لیکن آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, وہ تو یہ بھی سمجھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کی جتنی تعلیمات تھیں وہ دنیا میں ختم ہو چکی تھی. جیسے میں نے بتایا, نہ تورات کا متن باقی تھا نہ انجیل کا متن باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں وہ 570 سال پہلے مسیح علیہ السلام آئے, لیکن آپ سے 2600 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2600 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے, اور باپ اور بیٹا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک دعا بھی مانگ رہے تھے. یہ دعا 2600 سال پہلے مانگی گئی, ربنا وبس فیہم رسولا من انفسہم, اے اللہ اس بستی میں اپنا ایک رسول بھی اب مبعوث کیجیے. اور اس بستی میں پھر آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں آیا. 2600 سال پہلے جو خلیل اللہ نے دعا مانگی, تو اللہ تعالی نے اس دعا کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا, اور یہ بتایا کہ وہ اسماعیل کی, وہ ابراہیم کی اولاد میں سے پلوٹھی کا بچہ ہوگا جس کی نسل سے وہ آخری پیغمبر آئے گا. پھر بات سمجھ لیں, جو دعا کی گئی اس کے نتیجے میں اللہ نے بشارت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پلوٹھی کا بیٹا ہے اس کی نسل میں سے آخری پیغمبر آئے گا. اب پلوٹھی کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہو اسے ہم پلوٹھی کا بچہ کہتے ہیں. یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم ہے اور ان کی کتابوں میں ابھی تک لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے جس کو بھی تھوڑا سا علمی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 96 سال کی تھی, 86 سال کی, 86 سال کی عمر تھی تو سیدہ ہاجرہ کے گھر پہلا بیٹا اللہ نے ان کو عطا کیا اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا. تو پلوٹھی کا بچہ کون ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام. اس کے 14 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا اور دیا اور وہ دوسری بیوی سے دیا, اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا علیہ السلام. سیدنا ابراہیم کی 2 سے زیادہ بیویاں تھیں اور سب سے اولاد بھی, لیکن پلوٹھی کا بچہ جو تھا جس کا ذکر کیا گیا پیشین گوئی میں وہ اسماعیل تھی. اب یہودیوں کو یہ پتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں جو بیٹا پہلے پیدا ہوا وہ تو اسماعیل ہے علیہ السلام، اور 100 سال کی عمر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسحاق ہے. 14 سال کا فرق ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی عمر میں. تو پلوٹھی کا بچہ کون ہوگا جو عمر میں بڑا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آنے والا آخری نبی جو ہے یہ تو بنو اسماعیل میں سے آیا ہے، اور ہم بنو اسحاق میں سے، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یہ سب، تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اس کی ایک غلط تعویل شروع کر دی کہ جناب یہ جو اسماعیل ہے یہ تو کسی آزاد عورت سے پیدا نہیں ہوئے، یہ تو کسی غلام باندی سے پیدا شاید ہوئے ہیں، تو آزاد عورت سے تو حضرت اسحاق ہی پیدا ہوئے، لہذا آخری نبی جو ہوگا وہ حضرت اسحاق ہی اولاد میں سے ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بھی ان کی غلط بیانی تھی، اور یہود کی تاریخ غلط بیانیوں کے علاوہ کچھ اور ہے بھی نہیں. حضرت ہاجرہ، جن کا اصل نام حضرت ہاجر ہے، وہ غلام نہیں تھی، آزاد تھی. دوسری بات یہ کہ یہ آزادی اور غلامی تو اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ساری انسانیت آدم کی اولاد، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جو بھی شخص اول سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوگا وہ غلام پیدا نہیں ہوتا، آزاد پیدا ہوتا اور اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. یہ بات کا ماحول ہے جو انہیں یحودانی ہی اور یونسرانی ہی اور جمجسانی، جو کبھی ان کو یہودی بنا دیتا ہے، کبھی نصرانی بنا دیتا ہے، کبھی کچھ بنا دیتا ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ ان کا جو ہے یہ بعد کی چیزوں کا ہے. تو اس اعتبار سے ان کے ہاں یہ غلط عقائد جو تھے یہ باقاعدہ پائے جاتے تھے، اور یہ عقیدے ان کے اندر پھیلتے چلے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے یہود جو تھے وہ اپنی اس نسل کے علاوہ، ان کو انتظار تھا، اور یہود اس انتظار میں تھا کہ آنے والا نبی نے آنا ہے. جب مسیح علیہ السلام آئے تو ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، آنے والا تو کسی نسل سے پیدا ہونا چاہیے. لہذا صرف انکار ہی نہیں کیا مسیح علیہ السلام کا، بلکہ انہیں قید و بند کے اندر ڈال دیا گیا. صرف قید و بند میں نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ یہودی بادشاہ کے جس عہد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انہیں جیل میں ڈالا گیا. اور جب ایک دفعہ خوشی کا موقع آیا تو کیبنٹ سے انہوں نے پوچھا کہ آج خوشی والے دن ہم کسی ایک مجرم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دو بڑے مجرم ہیں، ایک تو برابا ڈاکو ہے اور دوسرے مسیح علیہ السلام ہیں، ان میں سے کس کو رہا کیا جائے؟ انہوں نے کہا برابا ڈاکو کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، مسیح علیہ السلام کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور نہیں چھوڑا، مقدمہ چلایا آپ پر، یہودی عدالت میں آپ پر مقدمہ چلا. مقدمے کے نتیجے میں پھانسی کی سزا سنائی گئی. پھانسی کی سزا سنانے کے بعد ذلت کے ساتھ صلیب اور سولی تک لے جایا گیا، اور جب سولی پر لے گئے تو اللہ نے پھر، 33 سال کی عمر تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی، اللہ نے پھر اپنا یہ معجزہ اور کرشمہ دکھایا کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی شکل دوسرے پر ڈالی. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے مسیح کو یہ پھانسی دے دی. یہ یہود کا کردار تھا انبیاء کے. اور یہ یہی نہیں، قرآن مجید نے ایک چارج شیٹ مرتب کی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے پارے کو، سورہ بقرہ کو غور سے پڑھا ہوگا، اس میں یہودیوں پر کوئی 12-13 الزامات قرآن نے لگائے کہ یہ بھی ناشکری کی، یہ بھی ظلم کیا، یہ بھی کام کیا. ان میں سے ایک جگہ آیا ہے اگر آپ یاد آ جائے آپ کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ نبیوں کو بغیر کسی بات کے قتل کر دیتے تھے. ان الزامات کی، ایلیگیشنز کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ یہود بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے. لہذا کیسے کیسے قتل کرتے تھے، لمبے واقعات نہیں سناتا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم بیان نہیں کرتے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بڑے نیکوکار پیغمبر تھے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے عزیزوں میں سے تھے، اور اتنے پاک باز اور نیک تھے، بڑے وائز تھے، ذکر و فکر میں رہنے والے تھے، اور ان کے واس سے اور ان کے اخلاق سے بدکماش لوگ اور یہودی اور ان کا دربار اور ان کی نسلیں پریشان رہتے تھے. لہذا ایک دن ایک رقاصہ نے ڈانسر نے اپنی بیٹی سے یہ بات کہی کہ کل جب تم بادشاہ کے دربار میں جا کر رقص کرو گی تو بادشاہ تمہارے رقص سے خوش ہو کر تم سے پوچھے گا کہ کوئی منہ مانگا انعام مانگو مجھ سے. تو جب تم رقص کرو اور پھر بادشاہ یہ بات تم سے کہے تو تم اس وقت کہنا مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. وہ بدبخت اگلے روز بادشاہ کے دربار میں گئی, اس کے ڈانسنگ ہال کے اندر اس نے ڈانس رقص پیش کیا, اور جب بادشاہ رقص میں جھوم اٹھا اور خوش ہوا تو اس نے پوچھا کہ مانگ کیا تجھے انعام دیا جائے, تو اس نے کہا مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. یہود کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا, ایک تھال اور تشت میں رکھا گیا اور رقاصہ کے پاؤں میں لا کر ڈال دیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی کوئی ادب کوئی احترام جو تھا ان کے اندر وہ موجود نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے کے واقعات میں بتا رہا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی دنیا کی حالت بڑی خراب ہو چکی تھی. حجاز کی سرزمین جو ہے, حجاز کی سرزمین سے شمال کی طرف شامیوں کی رومیوں کی سلطنت, بہت بڑی سلطنت رومیوں کی. اس سلطنت میں بڑی بڑی عمارات, اور رومی اپنی سلطنت میں انہوں نے اکھاڑے بنائے ہوئے تھے, تماشا خانے بنائے ہوئے تھے. انگریزی میں ان اکھاڑوں کو کلوزیم کہتے ہیں, COSSIUM کلوزیم. کلوزیم ایسے اکھاڑے ہوتے تھے جن میں ایک مجبور آدمی کو, مظلوم آدمی کو, غریب آدمی کو, بھوکے آدمی کو وہ اکھاڑے کے اندر پھینک دیتے تھے, اور دوسری طرف درندوں کے جو پنجرے تھے ان کے منہ کھول دیتے تھے, اور ان کو بھی بھوکا رکھا جاتا تھا کہ وہ ان پر جھپٹے. اب وہ درندے اس مظلوم آدمی پر جھپٹتے تھے, وہ بیچارہ بچتا تھا, چیختا تھا, فریاد کرتا تھا, وہ اس کو چیرتے پھاڑتے تھے. اس کی چیخ اور فریاد سے اس کلوزیم اور اسٹیڈیم اور اکھاڑے کے اوپر جو رومی بیٹھے ہوتے تھے وہ معزوز ہوتے تھے. یہ ان کے معزوز ہونے کا پہ یہ میں بتا رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے احوال کیا تھے. ٹھنڈی شکار گاہوں سے رومی شہزادے آتے تھے تو دو غلاموں کے پیٹ چاک کر کے اپنے ٹھنڈے پاؤں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کے پیٹ کی گرمی سے پاؤں کی حرارت پیدا ہو, اور جب پھر بھی پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے تو دو اور غلاموں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے. پھر بادشاہ کو حکم جاری کرنا پڑا کہ ایک وقت میں دو غلاموں سے زیادہ پیٹ نہ چاک کیے جائے, اس لیے نہیں کہ رحم آ گیا, کہیں یہ غلاموں کی تعداد نہ ختم ہو جائے. انسانوں کا انسانوں کے ساتھ یہ سلوک تھا. یہ کہاں تھا؟ مکہ اور حجاز کی سرزمین سے شمال کی طرف اردن اور شام کی رومیوں کی ریاست کے اندر. اب شام کی ریاست سے اگر دنیا کا نقشہ اور گلوب آپ کے سامنے ہو, اس سے ذرا مشرق کو جائیں تو ایران شروع ہو جاتا ہے. شام, اردن اور عراق کے آگے جائیں مشرق کی جانب کو تو پھر ایران کا ملک آ جاتا ہے. رومی تو کیسرے روم کہلاتے تھے, ایرانی کسرائے ایران کہلاتے تھے. کسرائے ایران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یزجرد کی حکومت تھی, اور اس کے ساتھ ہی پہلے بہرام کی حکومت تھی. ان کے ہاں اتنا ظلم تھا, ماں بہن بیٹی کے اندر کوئی تمیز موجود نہیں تھی, حتیٰ کہ یزجرد نے اپنی بیٹیوں سے اور بہرام نے اپنی بہن سے شادی رچا رکھی تھی. یہ کسرائے ایران کی تہذیب تھی. اس سے آگے اور چلے جائیے, وہ زمین آ جاتی ہے جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے, بر صغیر کی سرزمین. بر صغیر کی بھی سرزمین بڑی عجیب و غریب تھی. جتنے انسان کے تصورات تھے اتنے ہی بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے. دنیا کے اندر ایک علم ہے جسے مائتھالوجی کہتے, عربی میں اس کو علم الاسنام کہتے ہیں, سنمیات کا علم, بتوں کا علم. دنیا میں تین مائتھالوجیز بہت بڑی گزری, ایک یونانیوں کے ہاں, ایک مصریوں کے ہاں, ایک ہندوستانیوں کے ہاں, ایک کو تھوڑا سا چینیوں کے ہاں بھی ہے. یہ اس میں ان مائتھالوجیز میں یا علم الاسنام میں مذہب علم الاسنام کا نام تھا. جتنے تصورات تھے اتنے ہی بت تھے, لاکھوں کی تعداد میں بتوں کی تعداد تھی ان مائتھالوجیز میں. جتنے واہمے اور خوف تھے, حتیٰ کہ آج بھی انڈین مائتھالوجی کے اندر باقاعدہ ایسے بت ہیں جو مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں کے بت ہیں, ان کو لونی اور ینگم کہتے ہیں. لونی اور یونی اور لنگم کے نام سے. اب بھی آپ بعض, میں نے خود بعض مندروں کو میں نے سیاحت کے طور پر دیکھا, تو ابھی تک اس زمانے میں بھی ہندوؤں کے ہاں مرد اور عورت کی شرم گاہوں کے باقاعدہ بت بنا کر رکھے ہوئے اور ان کی پرستش ہوتی. یہ دنیا. اور پھر ایک عجیب و غریب قصہ ہے, یہ تفصیل کا موقع نہیں, میں صرف آپ کو پس منظر بتانا چاہتا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے انسانیت کو کیا پیغام ملا ہے. ان کے ہاں اتنے رامائن کو پڑھیں, مہابھارت کو پڑھیں, ویدوں کو پڑھیں, عجیب و غریب قسم کا مذہب و دنیا کا. اس کی طرف کنفیوشس کو دیکھیں تو اور طرح کا, تاؤزم, شنتوئزم, کئی دنیا کے مذاہب کے اندر انسانیت کے پاس آسمانی ہدایت کے جتنے چراغ تھے سارے بجھ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے اب آخری سراج منیر کو دنیا میں بھیجا, آخری روشن چراغ دنیا کے اندر آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ میں نے تم پر احسان کیا. احسان تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی, سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر چیز اللہ کا احسان ہے. زمین اللہ کا احسان, زمین کے نیچے کی نعمتیں اللہ کا احسان, زمین کے اوپر کی نعمتیں اللہ کا احسان, ایک ایک چیز احسان. لیکن اتنے بڑے احسان, سورج کتنا بڑا روشنی دینے والا ہے, اللہ نے کہیں نہیں قرآن میں لکھا کہ میں نے سورج کو تمہارے اوپر احسان کے طور پر بھیجا. حالانکہ سورج کی روشنی تو مانے نہیں. آپ جو گھروں میں روشنی جلاتے ہیں اور جس کے بل ہر مہینے آپ کو آتے ہیں اور جس سے آپ بل بلا اٹھتے ہیں, سورج میں اتنی توانائی اور روشنی ہے, اور وہ ساری روشنی وہ ستاروں کو, سیاروں کو, زمین کی فصلوں کو, ہر چیز کو پہنچتی ہے, تو اس سے زمین کا نظام چلتا ہے. لیکن اس کا کوئی, پانی کے کتنے خزانے ہیں, گھر میں تھوڑا سا پانی سرکاری طور پر آئے تو اس کی کتنی قیمت ہے, لیکن اللہ کے جو خزانے بارشوں کی شکل میں, گلیشیئرز کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں, سمندروں کی شکل, کتنے خزانے. چلیے روشنی اور پانی کے بغیر تو تھوڑا سا وقت گزر سکتا ہے, ہوا کے بغیر تو آپ پانچ منٹ زندہ نہیں رہ سکتے, پانچ منٹ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہوا کے اندر کئی ہوائیں گیسے ہیں, جو طالب علم یہاں پر نوجوان اور کچھ دوست جو سائنسز پڑھ کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کرہ ہوائی میں ایک گیس نہیں ہے, کئی گیسوں کا مجموعہ ہے یہ کرہ ہوائی. اس میں ہائیڈروجن بھی ہے, نائٹروجن بھی ہے, اس میں کئی قسم کی گیسیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اس میں آکسیجن بھی اس میں موجود ہے. تو اتنے کرہ ہوائی میں سے جو اتنی گیسوں کا مجموعہ ہے, صرف انسان کو اس میں آکسیجن کی ضرورت ہے. یہ کون ہے جس نے ہواؤں کے اندر اتنی چھلنیاں لگا رکھی ہیں کہ آپ کے ناک پر نہ نائٹروجن پہنچتی ہے, نہ ہائیڈروجن پہنچتی ہے, نہ کوئی اور گیس پہنچتی ہے, نہ امونیا پہنچتی ہے, صرف آکسیجن پہنچتی ہے. یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ انتظام کرنا پڑ جاتا کہ ان گیسوں کو چھان چھان کر صرف ہوا اپنے لیے رکھتے, پتنے کتنے ہزار گیلن 24 گھنٹے میں ہم کھا جاتے ہیں. اگر ایک دن کی گیس ہمیں اکٹھی کرنی پڑ جاتی تو پھر زندگی کی قیمت کا پتہ چلتا کہ احسان ہوتا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے ہوا جیسی نعمت تم کو دی, مگر نہ ایک دن آکسیجن ذرا لیجیے. اسپتالوں میں بیماروں کو آکسیجن سلنڈر لگاتے ہیں, پوچھئے کہ ایک سلنڈر کی قیمت کیا ہے. اگر آدمی کو ایک دن میں ایک سلنڈر کھانا پڑتا تو سال میں 365 اور جو آپ کے بعض بزرگوں کی عمر 70-80 سال ہو رہی ہے, کتنے سلنڈر کھانے پڑتے اور ان کی قیمت کیا ہوتی, کچھ کبھی عطا کی؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں, صرف ایک کہو الحمدللہ, قیمت ادا ہو گئی. کبھی اس نعمت کو, کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, کبھی زبان سے نکلا الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ایک دن بھی زندہ رہنے کی ہوا کو اپنے پاس رکھ سکتے, ایک دن بھی نہیں کر سکتے. اللہ, لیکن اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو, سمندروں کو, دریاؤں کو, زمینوں کو, فصلوں کو, پرندوں کو, سورج کو, چاند کو, روشنی کو, پانی کو, کسی چیز کو اللہ نے اپنا احسان نہیں کہا کہیں, حالانکہ یہ سارے احسانات ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں, تمہارے لیے ممکن نہیں. ساری سمندر اور دریا روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی تعریف کا ذرہ برابر بھی پورا نہیں کر سکتے. لیکن سارے قرآن مجید میں ایک مقام آیا جس نے فرمایا ایک احسان میں نے تم پر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان عظیم ہے جو اللہ تعالی نے انسانیت پر کیا اور انسانیت کی حالت کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو جو اخلاق کی نعمت دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ پانچ امتیازات ایسے ہیں جو سابقہ انبیاء کی بجائے اللہ تعالی نے صرف مجھے عطا فرمائے. پہلا تو یہ کہ پہلے انبیاء اپنے خاص محدود علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، جہاں جہاں اللہ کی زمین اور کائنات موجود ہے وہاں وہاں تک کا میں نبی. پہلے انبیاء اور رسول محدود وقت کے لیے آتے تھے، آپ نے فرمایا اب قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی ان کا میں نبی. پہلے انبیاء، فرمایا کہ ابھی دشمن کئی میل کی مسافت پر ہوتا ہے کہ اللہ میرا روب ان پر طاری کر دیتا ہے، یہ بھی آپ نے اپنی فضیلت فرمائی. پھر یہ بھی فرمایا کہ پہلے انبیاء پر مال غنیمت منع تھا، اللہ نے میری امت پر مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا. اور آخری ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. مفہوم نہیں سمجھے اس کا. ہندو عبادت کرنا چاہے تو مندر کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتا، سکھ عبادت کرنا چاہے تو گردوارے میں جائے تو عبادت کر سکتا ہے، عیسائی عبادت کرنا چاہے تو اپنے کلیسا چرچ میں چیپل میں جائے تو پھر اپنی عبادت کر سکتا ہے، یہودی عبادت کرنا چاہے تو اپنے معبد میں جائے تو عبادت کر سکتا ہے، پارسی عبادت کرنا چاہے تو اپنے آتش کدے میں جائے تو عبادت کر سکتا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، ہواؤں میں، جس جگہ چاہے اس کے لیے مسجد بنا دی. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، لیکن یہ مفہوم صحیح ہے کہ مسلمان کو جہاں بھی موقع آ جائے وہ وہاں پر نماز ادا کر لے. کھڑا ہو کر صحت مند ہے، کھڑا ہو کر پڑھتا ہے پھر بھی درست ہے، صحت نہیں رہی بیٹھ کر پڑھتا ہے پھر بھی درست ہے، بیٹھ کر بھی پڑھنے کے لائق نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی پڑھنے کے لائق نہیں تو دماغ میں تصور میں پڑھ لے. پڑھنا ضرور ہے. کیسی رحمت، ہر حالت میں، جو بھی حالت طبیعت کی ہو، عمر کی ہو، پڑھنا ضرور ہے. لیکن یہ بات درست ہے، فقہا نے یہی بات ہے کہ جہاں بھی ہو نماز پڑھی جا سکتی. میں نے بڑے بڑے عجیب علاقوں سے، پہاڑی علاقوں میں دیکھا، پہاڑ کا اتنا سا فاصلہ ہے، نیچے دریا بہ رہا ہے، وہ جناب اپنا سامنے کپڑا چادر رکھی اور پھر نماز پڑھ رہا ہے، صحراؤں میں نماز پڑھ رہا. ایسی ایسی حالت میں بعض لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. اللہ اکبر. لیکن اس کے ایک اور معنی بھی جس کو آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجد پاک لوگوں کی پاک جگہ ہوتی ہے، مسجد کبھی ناپاک نہیں ہو سکتی، مسجد پاک لوگوں کے لیے پاک جگہ اور پاک کاموں کے لیے ہے. کام بھی پاک، جگہ بھی پاک، ماحول بھی پاک. اب اگر یہ فرمایا گیا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو اس کے معنی یہ بھی ہے کہ مسلمان پوری روئے زمین کو پاک بنا کر چھوڑیں گے، یہ بھی مفہوم ہے. آپ کی یہ نعمت اور آپ کا یہ اعزاز سب پورا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم دنیا میں خیر امت بنایا گیا ہے تمہیں. اخرجت للناس، آپ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، ہندوؤں کے لیے نہیں، بدھ لوگوں کے لیے نہیں، جینیوں کے لیے نہیں، آتش پرستوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے تمہیں اٹھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری کہ اس پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کو پوری انسانیت کے پاس لے جاؤ. یہ ہماری ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، پونے 300 میل روزانہ آپ کی سلطنت میں اضافہ ہوتا تھا. پونے 300 میل، 12,00,000 مربع میل. جس دن مدینہ طیبہ تشریف لے گئے چار مربع کلومیٹر کی ریاست تھی. جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12,00,000 مربع میل سے زیادہ ریاست تھی. اگر دنوں کو تقسیم کریں تو تقریباً 325 میل ایک ایک دن کے بنتے ہیں. اتنی اللہ نے دین کو وسعت کے ساتھ. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجیں کی فوجیں دین میں آ رہی ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 26,00,000 مربع میل, اور خلافت راشدہ کے آخر میں بنو امیہ کی ابتدا میں 45,00,000 مربع میل, اور پہلی صدی ہجری ابھی اپنے اختتام کو پہنچی تو 65,00,000 مربع میل میں دنیا کے تین بر اعظموں میں اخرجت للناس, پورے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا. 23 ہجری میں تو بلوچستان میں مکران کے مقام پر صحابہ آ گئے تھے, اور اب بھی اگر کوئی بلوچستان کے ساتھی تو انہیں پتا کہ ایک جگہ کا نام پنج گور ہے, اور پنج گور کے معنی وہ پانچ قبریں جو پانچ صحابہ کی ہیں. ان علاقوں کے نام, ان شہروں کے نام صحابہ کے ان مقامات کی وجہ سے, دور دور تک ترکی میں دور جناب کہیں آگے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر, ادھر چائنا کی طرف بھی. آذر کل بتایا میں نے آپ کو کہ وہ آذر بائی جان کی جنگ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دور دور تک. پہلی صدی ہجری میں ہندوستان, 92 ہجری میں تو محمد بن قاسم یہ سندھ اور دیبل تک آگے اور ملتان تک ریاست بن چکی تھی, پوری روئے زمین کو بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا انقلاب پیدا کیا. اس سے پہلے ایک چیز اور توجہ دلانا چاہتا ہوں, انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی اب مفقود ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام آپ سے صرف 570 سال پہلے پیدا ہوئے, کل 33 سالہ زندگی ہے, لیکن 33 سالہ زندگی کا ریکارڈ دنیا کے پاس نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جیزز کا جو مضمون اور آرٹیکل لکھا گیا ہے, وہ کہتے ہیں لے دے کے آخری 3 سال کی کچھ تفصیلات ہیں, پھر وہ کہتا ہے 3 سال کی بھی مکمل نہیں, آخری 50 دن جو مقدمے اور صلیب والے تھے اس کی کچھ تفصیلات ہیں. اگر دن کی تفصیلات ہیں تو رات کی نہیں ہیں, رات کی ہیں تو دن کی نہیں ہیں, بچپن کی ہیں تو جوانی کی نہیں ہے, جوانی کی ہیں تو بچپن کی نہیں, کچھ تفصیلات ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 120 سالہ زندگی کہاں کیسے گزاری, کوئی تفصیل نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جتنا ذکر تھوڑا بہت مل جاتا ہے وہ موجود ہے. کسی نبی کا دنیا کے اندر کوئی مکمل تذکرہ آج ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. بہت دلچسپ قصہ جو ہمارے وائز سناتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کا ہے, کیونکہ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ کئی مراحل کے ساتھ اس کو بتایا ہے, تو وہ بیان کر, لیکن وہ بھی مکمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک دن محفوظ ہے. آپ نے ہماری امت کی ماؤں سے کہا رضی اللہ تعالی عنہن, ان سے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم مجھ سے رات کی تاریکی میں دیکھو دن کی روشنی میں بیان کر دو, اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ حکمت اور تعلیم سے خالی نہیں ہوتا ہے. دن اور رات سارے تذکرے موجود ہیں, ایک ایک چیز کا تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ نے تو آپ کی عادات کو بھی یاد رکھا, آپ کے حالات کو واقعات کو تو یاد رکھا, آپ کی عادات کو بھی یاد رکھا. لباس پہنتے تھے تو کیسا پہنتے تھے, مسواک کرتے تھے تو پہلے کس طرف سے شروع کرتے تھے پھر کس طرف لے جاتے تھے, مسواک کیسی ہوتی, جوتے جو نالین مبارک پہنتے تھے مختلف زمانوں میں کس عمر میں کون سا جوتا پہنا, پہلی دفعہ سفید بال دائیں کنپٹی پر آئے یا بائیں کنپٹی پر آئے, دانت تھے تو دانتوں کی چمک کیسی تھی, آنکھیں تھیں تو ان کی حالت کیا تھی, پیشانی کیسی تھی. ام معبد نے ایک تذکرہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی وجہ سے ایک گھر دیکھا جو نخلستان میں تھا, تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے, چند بیمار مریل بکریاں اس کے پاس موجود ہیں, تو فرمایا دودھ چاہیے, کہنے لگی کہ دودھ والی بکریاں تو خامد باہر لے گیا ہے, یہ جو بیمار کسی نہ کام کی ہیں یہ رہ گئی ہیں, تو فرمایا کہ اگر اجازت دو تو ہم انہیں کو دو لیتے ہیں. وہ دو ہاتھ ان کے بھی برتن بھر گئے, خود بھی پی لیے اور آگے روانہ ہو گئے. شام کو خامد سارا ریوڑ لے کر آیا تو گھر میں دودھ دیکھا, تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو ام معبد نے کہا کہ دو مسافر آئے تھے, ان دو مسافروں نے یہ مانگا تھا اور یہ. کہتے کیسا مسافر تھا, تو ام معبد نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا, اور اس سے بہتر کوئی حلیہ دنیا میں بیان, عربی زبان میں. کل میں نے ایک کتاب رحمت للعالمین بتائی تھی, قاضی سلیمان منصور پوری نے اردو میں ایک شعر ام مابد ہی کے حوالے سے تھا کہ ایک تصویر نگاہوں کو سکون دیتی ہے, ام مابد سے سنا میں نے سراپا تیرا. آپ اس سراپا کو پڑھیے, ایک تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نبوت کیا تھا اور حلیہ مبارک کیا تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے قواعد اپنی جگہ موجود, ایک ایک بات ہمارے پاس موجود ہے. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی ایک درخت کے نیچے سے گزرنے لگا تو اس نے اپنا سر جھکا دیا, تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ درخت کی شاخ تو بڑی اونچی ہے اور تمہارا امامہ کسی شاخ سے الجھ کر گرنے کی کوئی شک اور اعتماد ہی نہیں ہے, تم نے کیوں کیا؟ کہتا مجھے یہ پتا ہے کہ قدم میرا لمبا نہیں ہے اور درخت کی شاخ بھی اونچی ہے, اور میں اس لیے نہیں, میں تو اس لیے اس طرح سے سر جھکا کے گزرا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے یوں سر جھکا کے گزرے تھے. ایک صحابی صحرا میں چل رہا ہے, ایک جگہ پر چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتا ہے. ساتھی پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یا تو کوئی کھونٹا بھی نہیں ہے کہ جس سے آدمی اٹکے اور گرے, کوئی روڑا بھی نہیں ہے کہ ٹکرائے تو گرے. کہتا یہ طبیعت بھی میری ٹھیک ہے اور کوئی کھونٹا اور روڑا بھی نہیں ہے, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے, تھوڑا سا جسم مبارک نے یوں لڑکھڑاہٹ پیدا کی تھی, میں نے کہا اس عادت شریفہ کی سنت ادا ہو جائے. بڑے بڑے وفد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے بڑے وفود آتے تھے, اور وہ وفود آپ کے پاس کوئی وفد ایسا نہیں جس کو آپ تحفے کے بغیر بھیجتے تھے. ایک دفعہ اور بعض لوگ ایسے تھے جو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر, بیعت کی ہے, اسلام کو قبول کیا ہے, پھر چلے گئے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آئے مرنے تک, چلے گئے آئے اور چلے گئے. ان میں سے ایک بھی ایسا آیا جس نے جب وہ آیا تو دیکھا, جس طرح میرے بھائی کا وہ آخری بٹن اب کھلا ہوا ہے, جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کا آخری بٹن اتفاق سے کھلا ہوا ہے. بس اس نے اتنا ہی منظر دیکھا ہوا تھا, پھر ساری زندگی اس نے اپنا بٹن بند نہیں کیا, اس نے منظر ہی اتنا دیکھا تھا. جس نے جتنا دیکھ لیا ہے اس کو پیوست کر لیا, اس کو پھر اپنی حالت سے جدا نہیں کیا. اگر کسی نے دیکھا ہے کہ کنگھی کس طرح سے کرتے تھے تو دوسری طرح سے کنگھی نہیں کی. اگر کسی نے دیکھا کہ پہلے ناخن اتارتے ہوئے پہلے اس انگلی کا ناخن اتارتے تھے, پھر اس کا اتارتے تھے, پھر اس کا اتارتے تھے, پھر اس کا اتارتے تھے, پھر ادھر سے شروع کر کے اس تک اور پھر آخر میں, تو کسی نے پھر وہ ترتیب بدلی نہیں. دنیا میں آپ کی تعلیم کو اس درجہ شاید ہی کسی نے عمل کیا. بلکہ صلح حدیبیہ کے اندر جب عروہ بار بار, بعد میں تو وہ مسلمان بھی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بار بار آئے تو کہنے لگے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا تو ہمارے ہاں اسے تھا, لیکن اس کے جو متبعین ہیں, اس کے ساتھ جو 1400 لوگ آئے ہیں نا, جو دیوانگی اور محبت میں نے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی ہے, اس کا تو احوال یہ نہیں. کہتا میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی جو استعمال ہو جاتا تھا ہاتھوں پر منہ پر, وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے کہ برکت کے طور پر اٹھا لیتے تھے. بات ابھی بعد میں آ رہی ہے لیکن یہیں سمجھ لیں, کیونکہ یہ مقام پھر شاید پھر نہ آئے. جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارک سے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین تک نہیں گرنے دیا, آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو کیسے گرنے دیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات, کیونکہ ابھی حدیث کی بات نہیں آنا ہے, اور حدیث یہی باتیں ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی اور آپ کے عمل سے نکلی. مکمل ریکارڈ موجود ہے, مکمل 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو غیر محفوظ نہیں کیا. امت کی ماؤں نے بھی ایک ایک چیز بیان کی, ایک ایک چیز بیان کی. 2000 سے زیادہ حدیث ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی. کتنی؟ 2000 سے زیادہ. اور اگر وہ بیان نہ ہوتی تو آج میری بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے شریعت کی تعلیم ہی محفوظ نہ ہوتی. تاریخ کے اندر قرآن کے مطابق تو علوم تھے، انجیل بھی وحی کی صورت میں آئی، تورات بھی وحی کی صورت میں آئی، زبور بھی وحی کی صورت میں آئی، تو قرآن کی مانند وحی کے نمونے پہلے موجود تھے، لیکن تاریخ میں کبھی کسی شخص کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور جسم سے صادر ہونے والی ایک ایک حرکت وہ محفوظ نہیں تھی، حتیٰ کہ محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کی خاموشیوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہ ذرا بات سمجھنے کی ٹیکنیکل بات ہے، محدثین جو ہمارے ہاں تعریف کرتے ہیں حدیث کی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد ہے کہ کوئی بات آپ نے فرمائی، فعل سے مراد ہے کہ کوئی بات آپ نے کی، تقریر بڑا عجیب لفظ، تقریر سے معنی تقریر کرنے کے نہیں، یہ تقریر حدیث کی اصطلاح ہے کہ عمل کوئی کرے، زید کرے، ابو بکر کرے، عمر کریں، علی کریں، عثمان کریں، طلحہ کریں، زبیر کہیں، جی ولید کہیں، کوئی کرے عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کے عمل کو دیکھ لے اور عمل کو دیکھ کر صرف خاموش ہو جائے، یہ بات پھر سمجھیے، عمل کسی کا ہے، صرف حضور کے سامنے وہ عمل ہوا ہے، آپ نے اس عمل کو دیکھ کر اگر غلطی تھی تو فرما دیا کہ یہ غلط ہے، جیسے ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی، ایک سجدہ کیا پھر سجدہ کیا، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، اس کا عمل محفوظ ہو گیا، آپ نے بیان کرنا۔ لیکن اگر کسی نے عمل کیا، عمل دوسرے کا ہے اور آپ نے کوئی غلطی نہیں دیکھی، عمل کسی کا ہے، آپ صرف دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں، تو آپ کا کسی کے عمل پر خاموش ہونا بھی حدیث بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشیاں بھی حدیث بن گئے اور امت کے لیے حجت بن گئے، عمل کسی نے کیا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد خاموشی کی مہر لگائی ہے، گفتگو کی نہیں۔ تو جس شخصیت کی خاموشی قانون کا درجہ رکھتی ہو، اس کی زبان سے نکلا ہوا کیا درجہ رکھتا ہوگا؟ اگر خاموشی کا یہ مقام ہے، اور پھر آپ کے ایک ایک لفظ کو کیسے محفوظ کیا، اللہ، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، تاریخ انسانی کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کو جمع بھی کر دیا جائے اور ان سب کے حالات کو جمع کیا جائے تو وہ سارے مل کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تفصیلات اور جزیات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی حیات کا، آپ کے پیغام کا، آپ کے عمل کا، آپ کے اسوہ کا کوئی پہلو جو ہے وہ غیر محفوظ نہ رہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بعض بد نصیب ایسے ہوئے ہیں جو کچھ تو 1200 سال پہلے تھے، کچھ آج کے زمانے میں بھی ہوئے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کئی طرح سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو لکھی نہیں گئی تھی۔ بات یہ بڑی تفصیلی ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھانے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ قرآن مجید تو لکھا گیا، یہ ایک چیز ہے، جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ آئے، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ، اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ یہ اگر ایک آیت ایک دفعہ بھی ہوتی تو 6,666 ملاقات، حالانکہ سورہ یوسف پوری کی پوری ایک دفعہ اتری، سورہ فاتحہ پوری کی پوری ایک دفعہ اتری، پہلی دفعہ بھی 5 ہی آیتیں اتری ہیں، یہ باقی جو ملاقاتیں تھیں اس میں کیا ہوتا؟ یہ جو باقی ملاقات، اسے وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کچھ حدیث وہ ہیں جنہیں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات اللہ کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بات۔ بلکہ ایک بڑی طویل ایک حدیث صرف سنا دیتا ہوں، پتہ چلے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے۔ حدیث کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ سارا خیال، سارا تصور، ساری بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف اس خیال کو جو لفظ پہنائے گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے انتہائی سفید لباس پہنا ہوا تھا, بڑا سفید لباس, وجی چہرہ, اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بزانو بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر اس نے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے. آپ نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. کہتے ہم حیران ہوئے کہ عجیب سوال کرنے والا, خود ہی سوال کرتا ہے اور جواب پر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. پھر دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے, آپ نے فرما دیا ایمان کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, آپ نے فرما دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح سے کرے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو, اور اگر تیرے اندر ابھی یہ حالت نہیں تو اتنی حالت تو ضرور ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ جس نے سوال کیا ہے جواب دینے والا اس سے زیادہ نہیں جانتا. صحابہ کہتے ہیں ہم اور بھی حیران ہوئے, عجیب سوال و جواب ہو رہا. پھر اس نے کہا اچھا یہ تو نہیں کہ کب آئے گی, یہ تو بتا دیجئے کہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہوں. آپ نے پھر کچھ نشانیاں فرمائیں کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے بھی قوموں کے حکمران بن جائیں گے, بڑے بڑے فلک بوس محلات اور عمارتیں تعمیر کریں گے. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو وہ نشانیاں آج بعض جگہوں پر پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا, تو ہم نے پوچھا جی یہ عجیب انسان تھا, اس کو پہلے تو کم بھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا, اور یہ عجیب ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی توثیق بھی کرتا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام سے اور انسانوں کی شکل میں آئے ہیں کہ تاکہ تمہارا دین تمہیں سمجھایا جا سکے. یہ جو 24,000 مرتبہ آئے ہیں یہ دین کا فہم یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, اور وہ باتیں آپ آگے سکھاتے ہیں. صحابہ اس بات پر عمل کرتے تھے, وہ بات آگے سے آگے چلتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو طرح سے محفوظ ہوئی. کتنی طرح سے؟ دو طرح سے. ایک تو آپ کے عمل کو صحابہ نے اپنا عمل بنا لیا, یعنی اگر کہیں نہ لکھا ہوتا کہ نمازیں دن میں 5 ہیں یا 4 ہیں تو پھر بھی یہ 5 ہی ہوتی. اگر یہ کہیں نہ لکھا ہوتا کہ صبح کے فرض 2 ہوں گے, ظہر کے 4 ہوں گے, عصر کے 4 ہوں گے, مغرب کے 3 ہوں گے, پھر عشاء کے اتنے ہوں گے, تو پھر بھی یہی رہتے. اگر یہ نہ بھی لکھا ہوتا روزے کیسے ہوں گے, کہاں سے کہاں تک رکھنا ہے, زکوٰۃ کتنی دینا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ کہیں نہ لکھا ہوتا تو پھر بھی, اس لیے کہ تواتر کے ساتھ امت میں یہ عمل آتا چلا گیا. اس تواتر کے اندر کوئی ایک دن کا بھی کوئی فرق نہیں, ایک دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, چوتھا پانچویں کو اللہ حاض القیاس یہ سنا رہا. یہی وجہ ہے کہ جو حدیث کا علم جانتے ہیں کچھ تھوڑا سا, حدیث کا ایک شجرا ہوتا ہے, آج بھی جو شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص بیان کرے گا کہ میں نے یہ حدیث جو ہے یہ فلاں سے سنی اپنے استاد کے, میرے استاد نے پھر فلاں سے پڑھی, فلاں نے پھر سید نذیر حسین سے پڑھی, سید نذیر حسین نے شاہ اسحاق سے پڑھی, شاہ اسحاق نے شاہ ولی اللہ سے پڑھی, شاہ ولی اللہ نے علامہ شنقیتی سے پڑھی, انہوں نے پھر اس سے پڑھی, انہوں نے پھر اس سے سنا, انہوں نے پھر امام فربری سے سنا, امام فربری نے امام بخاری سے سنا, امام بخاری نے ابو حمید سعدی سے سنا, انہوں نے پھر حضور سے سنا. ایک ایک حدیث جو ہے اس کا شجرا محفوظ ہے. پانی پت میں 3 جنگیں ہوئی, میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی نصاب میں پڑھا ہوگا. کوئی شخص آج آپ میں ایسا ہے جو کہے کہ اس شخص نے دیکھا, پھر دیکھنے والے نے فلاں کو بیان کیا, پھر اس جنگ کو فلاں نے بیان کیا, پھر فلاں نے بیان, کسی کے پاس نہیں. دنیا کی ساری تاریخ کا کوئی شجرا نہیں, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا شجرا ہے. نہیں سمجھے بات, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا شجرا ہے, ہر فعل کا شجرا ہے. جس نے دیکھا بیان کیا کہ میں نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھا, اس نے آگے بیان کیا, اس نے آگے, اس کو کہتے ہیں سند اور اسناد. کیا کہتے ہیں؟ اس سے رجال کا علم بنا. ایک شخص کلکتہ میں گزرا ہے, رائل ایشیاٹک کالج کلکتہ میں, اس کا نام تھا ڈاکٹر اشپنگر, بہت بڑا مصنف. اس نے صحابہ اور رجال کی ایک کتاب مرتب کی ہے, انگریزوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس کا نام ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, صحابہ کے حالات پر کئی جلدوں میں کتاب ہے. ڈاکٹر اشپرنگر نے, غیر مسلم ہے, مسلمانوں کے صحابہ اور رجال پر کتاب لکھی تو پہلی ہوئی تھی, ایڈٹ کی, مرتب کیا اسے, اور اس کے دباچے میں لکھا کہ یہ مسلمانوں کی قوم بڑی عجیب قوم ہے کہ اپنی ایک شخصیت, کون سی؟ محمد الرسول اللہ. اپنی ایک شخصیت کے حالات کو محفوظ کرتے کرتے 500,000 مزید شخصیتوں کے حالات محفوظ کر لیں. کسی شخصیت کے دنیا میں حالات، یہاں تو حضور کے غلاموں کی شخصیتیں بھی محفوظ ہیں. حضور کی شخصیت تو اپنی جگہ محفوظ ہے، آپ کے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، آئمہ، وہاں کی شخصیت. اتنا زبردست قسم کا. اب یہ لوگ آج کے زمانے میں، اور بدقسمتی سے یہ حضرات جو ہیں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں ہیں، جو انکار سنت کے فتنے کا شکار ہیں. انکار سنت کا فتنہ پہلی دفعہ عباسیوں کے زمانے میں پیدا ہوا، صحابہ ایسے اٹھے کہ ایسا بے نظیر جواب دے دیا ہوا. اب اس فتنے کا دوبارہ پھر سر سید کے زمانے کے بعد چراغ علی، اسلم جی راجپوری، غلام احمد پرویز، احمد دین، عبداللہ چکرالوی، کئی لوگ پیدا ہوئے. اس سب سے بڑا سپوکس مین ان کا آخر میں غلام احمد پرویز، کہ جی یہ تو حدیثیں 300 سال بعد جا کر مرتب ہوئی اور لکھی گئیں، اب جو چیزیں 200 سال 300 سال بعد جا کر لکھے ان کا کون اعتماد کرے. بظاہر آدمی سنتا ہے تو بات کو بڑا محسوس کرتا ہے، یار یہ تو دلیل ہے کہ ایک چیز جو 200 سال بعد لکھی جائے، 300 سال بعد لکھی جائے، کوئی اس پر کیسے یقین کرے. لیکن اس کے پیچھے فتنہ ہے، یہ یقینی بات نہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علاوہ تو کچھ اور لکھا ہی نہیں گیا. اب میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں کہ قرآن کے علاوہ کیا کیا لکھا، اور آپ کا بھی دل گواہی دے، میرا بھی دل اس سلسلے میں گواہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، تو جب مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر رہے تھے، تو مکہ کے مشرکین نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام کا اعلان کیا، جو آپ کو معاذ اللہ کسی حالت میں بھی گرفتار کر لے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. جیسے آپ اعلان کرتے کہ 1 کروڑ کا انعام ملے گا، 50 لاکھ کا ملے گا، 3 کروڑ کا ملے گا اس کا، ایسے اس زمانے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حفاظت کے ساتھ مکہ سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہو گئے، تو 100 سرخ اونٹ. اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 1 سرخ اونٹ کی قیمت عرب کے معاشرے میں اس زمانے میں کیا تھی. 100 سرخ اونٹوں کا انعام. لالچ کی وجہ سے کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے، ان میں سے ایک سراقہ بن مالک بھی تھا. جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے لیے مشکل ہے، یہ تو قافلہ کسی اور کی حفاظت میں جا رہا ہے، اس کو گزند پہنچانا اور نقصان پہنچانا تو ہمارے بس کی بات نہیں. اس کے دل میں ایمان ترازو ہو گیا کہ یہ شخصیت سچی شخصیت ہے، اس کو نقصان پہنچانا تو جا، کہیں میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھا. فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پناہ طلب کی، امان طلب کی. آپ نے فرمایا امان دے دو. کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو یہ امان نامہ لکھ کر دیجیے. اب زندگی اور موت کا سفر ہے، آپ کس حالت میں نکلے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھتے ہی نہیں تھے، صدیق اکبر کے پاس بھی کوئی سامان کتابت نہیں تھا، کہاں سے امان نامہ لکھتے. کہ اس حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارا دن ادھر ادھر رہتے تھے اور شام کو کچھ چیزیں ویزے لے کر پھر آپ تک پہنچا دیتے تھے، اتفاقاً وہ پہنچ گئے، اور وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنے پڑھنے کا سامان بھی اتفاق سے موجود تھا. اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو وہ امان نامہ لکھ کر دیا. یہ لکھا گیا. اب یاد رکھنا کتنی چیزیں لکھی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد 4 مربع کلومیٹر کی ریاست ہے، جس میں یہودی بھی ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں، جس میں مجوسی بھی ہیں، جس میں مہاجرین بھی ہیں، جس میں انصار بھی ہیں، یہ سب لوگ ہیں. آپ نے اس سلطنت کا جس کا رقبہ 4 مربع کلومیٹر تھا، دنیا میں کسی ریاست کا کسی حکمران نے جو پہلا دستور یا آئین یا کانسٹیٹیوشن لکھوایا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا. اٹ از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا پہلا دستور. 54 دفعات ہیں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائیں. کتنی؟ 27 تھی مسلمانوں کے لیے اور باقی 27 تھی غیر مسلموں کے لیے. یہ لکھوایا گیا میثاق مدینہ. ابھی تک ہم اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں میثاق مدینہ، حقیقت میں یہ مسلمانوں کی ریاست کا پہلا تحریری دستور تھا، جو کس نے لکھوایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز ہو گئی. اللہ، مدینہ کی 2 دفعہ آپ نے مردم شماری لکھوائی، بخاری کی روایت ہے، دو دفعہ مرد و شماری کی، لوگوں کے نام، ان کی عمریں، ان کے پیشے، ان کی صلاحیت لکھا گیا، کون شخص کیا کام کر سکتا ہے، تاکہ اسلامی سلطنت میں وہ کام اس شخص سے لیا جائے. دو دفعہ مردم شماری لکھی گئی. یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ تیسری چیز ہو، صلح حدیبیہ ہوا بھائی، فریقین نے لکھا کوئی چیز، دونوں طرف کے دستخط ہوئے. جس طرح صلح حدیبیہ لکھا گیا ہے، اس قسم کے 13 اور معاہدات بھی لکھے گئے، اور آخری معاہدہ نجران کی عیسائی سلطنت کے ساتھ آپ کا تھا، جسے لکھا گیا اور جس پر دستخط کیے گئے. جیسے آج اخبارات میں آج کل پڑھتے ہوں گے نا، یا دیکھتے ہوں گے، کہ ایک ملک کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ملک کے لوگ، وہ باقاعدہ ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ پھر دستاویزات ایکسچینج کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 14 معاہدات لکھے. کتنے؟ یہ لکھے گئے. آپ نے 100 سے زیادہ خط اپنے زمانے کے بادشاہوں کو، سلاطین کو، امرا کو اسلام کی ہدایت کے لیے لکھے. کتنے؟ 100 سے زیادہ. ان میں سے 15 خط اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں. 15 خط اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک خط جو کسرا پرویز شہنشاہ ایران کے نام تھا، جس نے غصے کے عالم میں حضور کے خط کو پھاڑ دیا تھا، دو ٹکڑے کر دیا تھا، اللہ نے اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج بھی وہ خط ہے، اور چونکہ جوڑ کر اب اس کو ایک کیا گیا ہے، وہ لائن آج بھی نظر آتی ہے جس طریقے سے اس نے اس کو پھاڑنے کی کوشش کی. یہ 100 خط بھی لکھے گئے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام کے رہنے والے تھے، جہازران خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ مسلمان ایک نہ ایک دن رومیوں کی سلطنت کو فتح کر لیں گے. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے آبا و اجداد کے جو علاقے اور زمینیں ہیں، وہ رومیوں کے قبضے میں ہیں، جب مسلمانوں کو اللہ فتح دے دے تو آپ میرے آبا و اجداد کے علاقے مجھے دے دیں. اللہ! یہ وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کا کوئی صحابی شہید ہوتا تھا تو دفن کے لیے پاؤں پر کپڑا دیتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. اسرت کا یہ عالم ہے، لیکن صحابی کا یقین کیسا یقین ہے کہ یہ رومیوں کی سلطنت ایک دن مسلمانوں کے پاؤں تلے آ جائے گی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں کہ جناب مجھے میرے آبا و اجداد کے علاقے جب شام پتہ ہو جائے تو دے دیے جائے. آپ مسکراتے ہیں کہ اچھا دے دیے. کہتے کہ نہیں، مجھے تو یہ ہبہ نامہ لکھ کر دیجیے، گفٹ ڈیڈ لکھ کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا. میں صرف بتا رہا ہوں کیا کیا لکھا گیا. آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطبہ آخری حج، ایک ہی حج آپ نے کیا، 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا. دیکھیے ایک ایک چیز محفوظ ہے. اس حج کے اندر آپ نے 140,000 انسانوں کے سامنے ایک خطبہ دیا. قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس خطبے کو دیا. اس خطبے کے 47 اجزاء ہیں. کتنے میں نے کہا؟ 47. یمن کا ایک بادشاہ آیا ہوا تھا، امیر و کبیر شخص، جس کا نام ابو شاہ تھا. وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، حج کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. اس نے جب خطبے کو سنا تو اس نے سوچا ہم بھی بڑے خطبے دیتے ہیں، ہم بھی بڑے امیر و کبیر اور رئیس، لیکن اس خطبے کی تو شان ہی نرالی. اس خطبے کے اندر 47 اس نے درخواست کی کہ میرے لیے لکھ دیا جائے. فرمایا اکتب لی ابی شاہ، ابی شاہ کو لکھ کر دے دیا جائے، اور یہ خطبہ لکھ کر دے دیا گیا. وقت نہیں ہے وغیرہ میں بتاتا، یہ خطبہ بنیادی حقوق کا دنیا میں پہلا دستاویز. 47. اور دنیا میں تو حقوق مانگے جاتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ حقوق مانگے جاتے ہیں، قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں، اور پھر کبھی حق ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے احتجاج نہیں کیا حقوق کے لیے، کسی نے ریلیاں نہیں نکالی، کسی نے قراردادیں اور ریزولوشنز پاس نہیں کیے. حضور نے عطا فرمائے. اور حقوق کیسے عطا فرمائے؟ اللہ اکبر. پہلے حق خود اپنی ذات پر ثابت کیا، پھر دوسرے پر. آپ کہیں گے کیسے ثابت کیا؟ ایک دو باتیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے سن دیجیے. آغاز یہاں ہوتا ہے اس خطبے کا اور ان حقوق کا، کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ پہلی بات، پہلا حق کہ انسانیت سب برابر ہے. آپ نے اس حق کو اپنی ذات پر کیسے پورا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ہاشم کے قبیلے کی قریش کی ممتاز ترین خاتون جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی غلام کے ساتھ کر دی. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوق نہیں، ثابت کیا ہے. پھر حق کو بیان کیا، پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل معاف، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں ربیعہ بن حارث معصوم کا خون معاف کرتا ہوں. پہلے اپنے گھر کا خون معاف کیا، پھر دوسروں کو خون کے معافیوں کا حق ان کے سامنے رکھا. فرمایا جاہلیت کے سارے سود میں آج کے بعد طاقت کرتا ہوں، اور کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو دوسروں پر ہے اس کو طاقت کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، پھر دوسروں کو. کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بھی حکمران ہوا کہ جو جو حق بیان کرے پہلے اپنے خاندان اور ذات پر اس کو ثبت کرے اور پھر دوسروں کے سامنے بیان کرے؟ کیا ہم نے سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان کی عظمت ہمارے ذہنوں میں ہے؟ کیا اس دنیا میں وہ پیغام ہم نے نافذ کیا؟ کیسی عقیدت ہے کہ اتنا روشن پیغام، اتنا عظیم پیغام نہ ہماری زندگی میں نافذ ہے، نہ گھروں میں نافذ ہے، نہ محلوں میں نافذ ہے، نہ شہروں میں نافذ ہے، نہ ملکوں میں نافذ ہے، اور پھر بھی ہم محبت کے دعوے دار ہیں. اتنا روشن پیغام، اتنا مکمل پیغام، یہ بھی لکھا گیا. اللہ کیا کیا لکھا گیا. ایک بات ایسی تھی جس کو مردوں میں سے، صحابیوں میں سے کوئی نہ پہچان سکا، ایک عورت نے پہچانا اس بات کو. اللہ مردوں میں سے کسی نے نہ پہچان سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت تھی، ایک پریشانی تھی، لیکن کسی صحابی نے اس کو نہیں پہچانا، ایک صحابیہ نے پہچان لیا. پریشانی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر روز کثرت سے مہمان آتے تھے، ہر وقت آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اور ان کی خدمت کے لیے گھر میں کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی کہ ان کی خدمت کے لیے گھر سے چیزیں لائے اور لے جائے. ہمیشہ آپ ہی کو جانا ہوتا تھا اور آپ ہی کو آنا ہوتا تھا. اب پریشانی سمجھ لیں. ایک عورت نے دیکھا کہ میرا مصطفیٰ اور میرا حضور، بار بار پریشانی ہوتی. گھر گئی، 9 سال کا بیٹا انگلی پہ لگا کے لائی اور فرمایا کہ اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے، اور ساتھ ہی بچوں میں کوئی خوبی ہو تو مائیں پھر بیان کرتی کہ میرا بیٹا پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے. یہ خادم کون تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس رہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 9 سال کا بچہ حضور کی خدمت میں آیا اور 19 سال کی حضور کے وصال تک آپ کے ساتھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ انس کونے میں بیٹھا کچھ لکھتا رہتا ہے، لکھنا جانتا تھا. آپ نے پوچھا انس کیا لکھتے ہو؟ فرمایا سارا دن جو کچھ میں آپ کو کرتے دیکھتا ہوں، جو بولتے دیکھتا ہوں، جو معاملات دیکھتا ہوں کہ آپ کھاتے کیسے ہیں، جوتا کیسے پہنتے ہیں، قمیض اتارتے کیسے ہیں، پھر کیسے پہنتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کیسے سارا، تو میں وہ لکھ لیتا ہوں جو آپ کو دیکھتا ہوں. فرمایا تم بچے ہو، ہو سکتا ہے تمہارے دیکھنے سننے لکھنے میں کوتاہی ہو جائے، لہذا روزانہ جتنا لکھا کرو مجھے سنا دیا کر، تاکہ اس میں کوئی ضعف رہ جائے تو میں اسے درست کر دوں. انس بن مالک نے بھی لکھا. پھر یمن سے ایک شخص آیا جو آخری 3 سال حضور کے پاس رہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی دیر سے 20 سال دین کو گزر چکے تھے، آخری 3 سالوں میں اسلام قبولیت کی حالت میں گزرے، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو دین کو حاصل ہی نہیں کر سکا، میں تو 20 سال محروم رہا، اب یہ تھوڑا سا مجھے وقت مل گیا ہے، اب میں اپنے آپ کو وقف کر دوں. دوسرے صحابہ تو ادھر ادھر، وہ بیچارے اپنے پیٹ پر بھی کچھ باندھ کر پڑے رہتے تھے کہ صفا کا وہ چبوترا، جو آپ میں سے جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پیچھے ایک چبوترا ہے جو 1.5-2 فٹ اونچا ہے اور اس پر ایک لال رنگ کا کارپٹ پڑا رہتا ہے. یہ وہ صفا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم ہما وقت لکھنے پڑھنے میں آپ کے پاس مصروف رہتے تھے. اور ابھی کل بتایا 50 سے 70 کے درمیان صحابہ تھے جو آپ کے کاتب تھے، لکھتے تھے ہر چیز کو. آپ کہتے ہیں کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہے. 5000 حدیثیں ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ لکھی. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہر وقت حضور کی ہر چیز لکھتے رہتے تھے. لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی غمی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں, اور تم ہو کہ ہر وقت کی چیز لکھتے رہتے. انہوں نے بھی سوچا, ایک نے کہا, دوسرے نے کہا, جب میرے جیسے آدمی کو 10 آدمی کہے کہ پروفیسر صاحب آپ کے اندر یہ خرابی, تو میں سوچوں گا بھائی ایک کہتا تو چلو میں نہ مانتا, اب 10 لوگ اکٹھے کہہ رہے ہیں, اب بھی نہ میں ان کی بات مانوں کہ آپ کے اندر یہ خرابی اور کوتاہی. وہ ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ یار واقعی کہیں میں کوئی غلط کام نہ کر رہا ہوں کہ ہر بات ہر وقت میں لکھتا رہتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ میرے ساتھی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں ہر حالت میں آپ کی باتیں جو ہے وہ لکھتا رہتا ہوں. آپ نے اس موقع پر فرمایا, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان 2 ہونٹوں سے حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نکلی ہی نہیں, زیادہ لکھتے رہا کرو. یہ سب کچھ لکھا گیا, لوگوں کے پاس رجسٹروں میں موجود تھا, جگہوں پر موجود تھا, بیان کرنوں کے پاس موجود تھا, یہ لکھا ہوا سب کے پاس موجود تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں امویوں کے ہاں. کیا نام ہے؟ یہ بھی عمر بن عبدالعزیز. 99 ہجری کے اندر خلیفہ بنے, 101 میں انتقال ہو گیا. کتنے سال ملے؟ 2 سال. 99 صدی کا آخر ہے. عمر بن عبدالعزیز نے حکم دے دیا کہ صحابہ کا عہد 110 میں ختم ہوا ہے. کب ختم ہوا؟ 110 میں. ابھی 99 ہے. حکم دیا کہ جس کے پاس حدیث موجود ہے اس کو لکھ لیا جائے, تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ صحابہ کا وجود ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کو زبانی بیان کرنا پڑے, اس سے سنا تھا, براہ راست لکھ لیا جائے. تو دفتر کے دفتر لکھ لیے گئے, جس جس جگہ کوئی صحابی موجود تھا, جس جس کے پاس کوئی حدیث تھی, وہ سب دفتر کے دفتر یہ لکھی ہوئی روایات. اور 1288 صحابہ ہیں جن کی حدیثیں لکھی ہوئی جمع کی گئی. کتنے؟ اللہ اکبر. ہوا کیا ہے؟ یہ آخری نقطہ آپ سمجھانا چاہتا ہوں. باتیں تو ایسی ہیں کہ افطار بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی, لیکن بات کو کسی نقطے تک پہنچائیں. اب یہ آپ میں سے کوئی ایڈوکیٹ ہوں گے, وکلا, کوئی 1-2-4 ضرور ہوں گے. میں نے بھی ایک زمانے میں اس علم کو پڑھنے کی کوشش کی, پڑھا اس کو. تو پی پی سی بھی ہے, سی آر پی سی بھی ہے, ایویڈنس ایکٹ بھی ہے, اسٹیمپ ایکٹ بھی ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ بھی ہے. یہ سارے ایکٹ کی کتابیں ہیں جو انگریز کے زمانے میں, لارڈ میکالے کے زمانے میں تھی, ہم نے ان کو اپنے ایل ایل بی کے زمانے میں پڑھا. بس ہر کتاب کی ابتدا میں ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ قانون 1860 میں ہم نے مرتب کیا اور مکمل کیا. کسی میں 1860 ہے, کسی میں آگے پیچھے کے 1-2 سال. میں سوچتا تھا کہ کیا 1860 سے پہلے یہ قانون نہیں تھا؟ تھا, صرف مرتب نہیں, کوڈیفیکیشن نہیں. ایک لفظ ہے جس کو ہم انگریزی میں کوڈیفیکیشن کہتے ہیں, کسی چیز کی تدوین کر دینا. چیز موجود تھی, اس کو مرتب کر دینا, حوالے میں لے آنا, چیپٹرائزیشن کر دینا, کلاسیفیکیشن کر دینا. یہ حدیثیں موجود تھیں. صرف دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری میں کیا ہوا؟ وہ حدیثیں جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں, اس سے پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس تھیں, ان سب کو جمع کر کے ان کی چیپٹرائزیشن کر دی. لیکن ایسے نہیں کہ ہر حدیث کو جمع کر دیا, نہیں. یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کئی باتیں خود بھی ملا دی تھی. پھر مسلمانوں نے ایک فن ایجاد کیا جو دنیا کی تاریخ میں یہ فن اس سے پہلے نہیں تھا. آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا, 500 سال پرانی تاریخ, 1000 سال پہلے, جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا, گوتم 4000 سال پہلے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور سے 2600 سال پہلے, اور عیسیٰ علیہ السلام 570. یہ بتاتا جا رہا ہوں نا, یہ کس نے بتایا کہ یہ اتنا تھا؟ تاریخ نے بتایا. اور تاریخ, یہ بڑی عجیب بات ہے, اس علم کو کہتے ہیں ہسٹوریوگرافی, جس کے ذریعے سے تاریخ مرتب ہوتی ہے, اس کی ایک سائنس ہے جسے ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں. تاریخ پر ہم یقین بھی کرتے ہیں, یہ بھی یقین ہے کہ بابر جو تھا وہ آیا, اور بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تھا, اس کا بیٹا جلال الدین اکبر تھا, اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہان تھا, اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تھا. یہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ لیکن آپ سب کہتے ہیں کہ یہ تھے. اس ترتیب کو بھی مانتے ہیں, اس تاریخ کو بھی مانتے ہیں. تو تاریخ کے اندر جو تاریخ نویسی اور تاریخ کو مرتب کرنے کے اندر جو اصولوں میں احتیاط ہے، اس احتیاط کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں علم حدیث کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوتی. یہ احتیاط کا عالم ہے. اس جملے کو پھر سمجھیں، دنیا کی تاریخ لکھنے میں جو ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں، جن اصولوں سے کام لیتے ہیں کہ تاریخ کا عمل مرتب ہو جائے، اس تاریخ نویسی کے اصولوں کی جو انتہا ہے وہ حدیث کے اندر ابھی ابتدا بھی شروع نہیں ہوتی، اس سے آگے کے معاملات. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ جو ایک غلط بات منسوب کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے صحابہ ڈرتے رہتے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے کہ جس سے نیکی کی بجائے، نعمت کی بجائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی بات نہ ہو اور کوئی غلط بات منسوب کرے. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات سے کوئی غلط بات منسوب کرے یا بیان کرے، اس کا ٹھکانہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس کا ٹھکانہ جہنم. اسی وجہ سے محدثین نے ایک علم ایجاد کیا جسے اسماء الرجال اور روایت و درایت کہتے ہیں. اس علم کے نتیجے میں پتہ چل جاتا تھا کون سی حدیث صحیح ہے یا نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، بڑا دور کا سفر کر کے جب میں گیا تو جس شخص کے پاس وہ حدیث تھی میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنی خالی جھولی کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا کہ گھوڑا سمجھے گا میری جھولی کے اندر کوئی دانہ ہے، کوئی چارہ ہے، تو اس فریب کے اندر آ کر قریب آ جائے گا. امام نے دیکھا کہ جو شخص ایک بے زبان گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی حدیث بیان کرنے میں دھوکہ دے جائے، میں اس سے حدیث قبول ہی نہیں کرتا. پھر میرا امام بچپن میں نابینا تھے، ماں نے دعا کی کہ میرے رب اگر میرے بیٹے کو بینائی دے دے تو تیرے حضور کے دین کے لیے وقف کر دوں گا. ماں بھی کیسی عظیم دی، اگلے دن بیٹے کو بینائی مل گئی، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، اور ایسی بینائی دی کہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے بینائی عطا کر دی. اور امت کے سارے فرقوں نے، محدثین نے بالاتفاق کہا امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے. اور مرتب بھی کتنی احتیاط تھی، اللہ، 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں کل، ان میں سے 1 لاکھ وہ تھیں جو صحیح بھی تھی. ان 1 لاکھ کا بھی اتنا کڑا معیار قائم کیا، اتنا کڑا معیار قائم کیا کہ اپنے اس شکنجے میں لا کر صرف 8,000 کے قریب قریب حدیثوں کو پیش کیا تکرار کے ساتھ اور اپنے چیپٹرز کے اندر، اور امت نے فتویٰ دے دیا کہ اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. اللہ اللہ. میں پچھلے سال سمرقند میں گیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمرقند سے کچھ 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہے. بڑے دل سے حسرت تھی کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس شخص نے دنیا میں خدمت کی ہے وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری، تو میں نے کہا ان کی قبر پہ جایا جائے. جب میں، عجیب بات ہے، نیا ملک ہے روسی، ابھی سمرقند سے باہر نکلے تو جو دو رویا سڑک امام صاحب کے مزار کی طرف جا رہی تھی دونوں طرف رنگ برنگے پھول شروع ہو گئے، اور پھر ایک وسیع سینکڑوں ایکڑ میں ایک باغ ہے جس میں 3-4 ایکڑ میں ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، اس مدرسے کے مین گیٹ کے بالکل آخر میں کر جا کے سامنے ایک مزار بنا ہوا تھا. میری طبیعت میں کچھ تقدر پیدا اس لیے ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ایک پکی چیز رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے بالکل منع فرمایا، بالکل منع فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر آج بھی وہی کچی ہے، صرف اس کے اوپر حفاظت کے لیے نور الدین زنگی کے زمانے میں، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو لہذا انہوں نے سرنگ لگانا شروع کر دی تاکہ آپ کے جسم کو یہاں سے نکال دیا جائے. اور پھر خواب کے اندر نور الدین زنگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، تو پھر وہ یہودی، لمبا قصہ ہے، پڑھ لیجئے گا کبھی، پکڑے گئے وہ، تو پھر اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زمین کے نیچے تک مختلف دھاتیں پگھلا کر اس کو محفوظ کیا گیا تھا اس زمانے کے اندر، اس احتیاط. وگرنہ شریعت کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف بات ہے، قبر کو پکا کرنا قبر کو عذاب دینے کے متعلق. اب میں نے امام بخاری جس نے یہ حدیث بیان کی ہوئی تھی جب میں نے ان کی قبر وہ پختہ مزار دیکھا تو میں نے کہا یہ امام صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ تو اس کے قائل ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث بیان کی. تو میں اس پریشانی میں تھا کہ ایک وہ قازقستان کا ایک شخص وہ ازبکستان کا میرے پاس آیا، کہتے امام صاحب کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آیا تو اسی ارادے سے، لمبا سفر کیا. اس نے میرا کندھا پکڑا اور زمین دوز ایک راستہ جاتا تھا اور اس میں مجھے وہ نیچے لے گیا سیڑھیوں سے، اور میں نے دیکھا کہ وہ کچی قبر جو تھی وہ موجود تھی. میں نے کہا جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی حفاظت کی، اللہ نے اس شخص کی قبر کی حالت میں بھی حفاظت کر دی. اوپر بنا ہوا تھا بہت کچھ لیکن نیچے اسی کیفیت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب کچھ لکھا گیا اور بیان کیا. محدثین نے اتنا بڑا کام کیا ان احادیث کے لیے کہ موضوع حدیثیں، موضوع کہتے ہیں وضع کی ہوئی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنکوکٹڈ، فیبریکیٹڈ، مصنوعی طور پر. ہمارے ہی محدثین نے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث غلط ہے، اور امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے 3 جلدوں میں الموضوعات الکبیر نامی کتاب لکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ ساری حدیثیں وہ ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، یہ بعد میں وضع کی گئی ہیں، اسے وضع کی ہوئی چیز کو موضوع کہیں. مسلمانوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اعمال سے اتنی محبت کی کہ کوئی غلط بات بھی کسی نے منسوب کی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ یہ غلط. اور صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی کو اگر چند لفظ یاد ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے لفظ جو حضور نے بیان کیے تو مجھے صحیح سے یاد ہے، اس کے بعد میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اور حضور کا جو فرمان ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک بات بھی غلط منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا صحابہ ڈرتے تھے کہ کوئی چیز غلط بیان نہ ہو جائے. اس چیز کو اتنی احتیاط سے، دنیا کے اندر کتنے سائنسی فن ہیں لیکن ایسا فن کسی قوم نے ایجاد نہیں کیا ہوگا کہ جو یہ بتائے کہ کسی شخصیت کی زبان سے یہ بات سچ نکلی ہے یا کسی نے اس کے ساتھ الحاق کیا ہے. ایسا کوئی علم دنیا میں نہیں، ایسا اسماء الرجال اور روایت اور درایت کا علم صرف محدثین نے ایجاد کیا. اور ساری دنیا اس علم پر خراج پیش کرے تو وہ کم ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے عمل کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کے بیان کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے احوال کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے دلائل اس درجہ مرتب کیا کہ چڑھتے ہوئے سورج میں چیز دیکھنے میں نقص ہو سکتا ہے. محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جیسے پیش کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اتنا عظیم. اب جس قوم کے پاس یہ کیوں ضروری تھا، یہ نہ ہوتا تو ختم نبوت پر حرف آتا کہ میرے حضور تو دین مکمل ہی نہیں چھوڑ کے گئے، مکمل ہے تو وہ محفوظ نہیں. کسی چیز کا مکمل ہونا اور ہے، محفوظ ہونا اور ہے. ایک عمارت ہے یہ مکمل ہے، ہم کہیں گے یہ مکمل ہے، لیکن کیا یہ محفوظ بھی ہے؟ کیا اس کے سارے کام ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ ایک کام ہے مکمل ہونا اور ایک ہے محفوظ ہونا. میرے حضور کی سیرت مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے. اب جس کی سیرت اتنی مکمل ہو، اتنی محفوظ ہو، وہ امت پھر بھی اگر ٹھوکریں کھاتی رہے تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے. تو آج کی گفتگو کا جتنی تمہید تھی اس کا حاصل یہی تھا کہ اس مکمل ترین دنیا کی سیرت، جامع ترین دنیا کی سیرت، جس کو 50,000 کتابوں میں 100 سے زیادہ زبانوں میں لکھا جا چکا ہے، ایک مدت سے ایک ایک چیز محفوظ کی گئی. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کا انشاءاللہ تو میں لایا ہوں. حضرت زید صحابی کے ہاتھ نے اس قرآن کو کیسے لکھا، کیا رسم الخط تھا، پورے طور پر محفوظ ہے. اچھا یہ نسخہ تو تاشکند میں ہے، استنبول میں بھی ایسا نسخہ ان کے ہاتھ. اب استنبول کے نسخے کا لوگوں نے تاشکند کے نسخے سے مقابلہ کیا کہ کہیں کو فرق تو نکلے، ایک چیز کا فرق نہیں. یہ اللہ، میرے اللہ نے حفاظت کی. اور قرآن نے کیا کہا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. جیسے قرآن محفوظ، بالکل ایسے ہی حضور کی سیرت محفوظ، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا تقاضا. اب جس امت کے پاس کتاب اتنی محفوظ ہو، حضور کی سنت اتنی محفوظ ہو، پھر اس امت کی حالت اپنی کیا ہونا چاہیے، یہ ہے بات جو سب سے زیادہ سوچنے کی ہے اور ان دنوں اس کا فیصلہ کرنے کی ہے. غفلت میں بڑی عمر گزار دی، بڑی غفلت میں. ہو سکتا ہے میری آپ سب لوگوں سے زیادہ غفلت میں عمر گزری ہو. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جلدی یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اب تو یہ بھی نہیں پتا چلتا گھر سے چلتے ہوئے کہ شام کو واپس بھی آنا ہے یا نہیں آنا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ سانسوں کی جو ڈوری چل رہی ہے یہ کسی دن کھینچ لی جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی اور مہلت عمل ختم ہو جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو خوش نصیبی کے دن آپ کو عطا کیے ہیں, اپنی ذات میں جھانکنے کے دن عطا کیے ہیں, سابقہ کوتاہیوں پر نگاہ ڈالنے کے دن عطا کیے ہیں, اور اس کی رحمت تو ایسی ہے, ایسا امید کا دین ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیجئے, جتنے فرائض کی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ اس پر خط تنسیخ کر دے. عدی بن حاتم کی بات سناتا ہوں. یہ حاتم تائی بڑے مشہور قصے اس کے ہیں, اس کے بیٹے ہیں. ڈرتے ہوئے آ نہیں رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, میں تو اس ڈر سے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں کہ میں نے تو بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوں, صاحب کا زندگی کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو گناہ ہی گناہ مجھے اپنے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا,